بسم الله الرحمن الرحيم باب المعاصي من امر الجاهلية. اب یہ جو ترجمۃ الباب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے قائم فرمایا تو اس ترجمۃ الباب کا مقصد کیا ہے؟ نمبر ایک، معتزلہ اور خوارج کا رد کرنا مقصود ہے. یہ دونوں امت کے گمراہ فرقے ہیں. ان دونوں گمراہ فرقوں کی تردید کے لیے امام علی مقام نے یہ ترجمۃ الباب قائم کیا. نمبر دو، پچھلے باب کا اس کو تتمہ قرار دیا گیا ہے، یعنی پیچھے والا جو باب تھا اس باب کا تکمیلہ یہ باب ہے. اس لیے کہ پیچھے والے باب کے اندر یہ کہا گیا تھا کہ کفر اصلی اللہ کی ذات کا انکار، اس کے علاوہ کفر کے دوسرے نیچے کے درجے بھی ہیں، اور اس کفر کی وجہ سے کوئی آدمی کافر نہیں کہا جاتا ہے. یعنی کفر اصلی سے نیچے درجے کے جو کفر ہے اس کی وجہ سے کسی انسان پر کفر کا فتویٰ نہیں لگایا جائے گا. تو اس کی تکمیل کرتے ہوئے امام نے یہ باب باندھا کہ گناہ کرنا یہ جاہلیت کا کام ہے، لیکن گناہ کرنے کی وجہ سے کسی آدمی کو کافر نہیں کہا جائے گا. اس طریقے سے وہ پچھلے والے باب کا تکمیلہ ہو جائے گا. تو کیسے تکمیلہ ہوا؟ کفرین دون کفرین، کہ اصلی کفر اللہ کا انکار کرنا، اس کے نیچے بھی کفر کے درجات ہیں، اور وہ ہیں معاصی اور گناہ کو انجام دینا. یہ معاصی اور گناہ جاہلیت کے کام ہیں، لیکن اس کو کرنے کی وجہ سے کوئی انسان ایمان سے نکل نہیں جائے گا، کفر حقیقی کا مرتکب نہیں کہا جائے گا، اسلام میں باقی رہے گا. اس طرح یہ سابقہ باب کا تکمیلہ اور تتمہ ہو جائے گا. نمبر تین، ایک آدمی کفر کرتا ہے، تو کفر کرنے کی وجہ سے اس کو کافر کہا جاتا ہے. گناہ کرنے کی وجہ سے किसी को काफिर का उन्वान नहीं दिया जाएगा। कुफ्र करने की वजह से काफिर होने का उन्वान लगा दिया जाएगा, लेकिन गुनाह करने की वजह से कुफ्र का उन्वान किसी के ऊपर लगाया नहीं जाएगा। चौथी बात, यहाँ जाहिलियत बोलकर कुफ्र मुराद है। अब तर्जमतुल बाब का मतलब क्या निकलेगा? गुनाह करना जाहिलियत का काम है, यानी कुफ्र का हिस्सा है। जाहिलियत बोल करके मुराद लिया कुफ्र। अब तर्जुमा कैसे करेंगे? गुनाह करना जाहिलियत का काम है, यानी काफिराना काम है, कुफरिया काम है गुनाह करना। पांचवी बात समझो, इताअत करने से इंसान के ईमान में तरक्की होती है। अल्लाह की फरमाबरदारी करेगा, शरीयत के अहकाम को पूरा करेगा, तो इताअत करने से आदमी के ईमान में तरक्की होती है। तो मासी और गुनाह करने की वजह से ईमान में तनज्जुली आएगी और इंसान कुफ्र की तरफ बढ़ेगा। इताअत करो, ईमान में तरक्की करो, तो गुनाह करो, मासियत करो, नाफरमानी करो, तो ईमान में तनज्जुली आएगी और इंसान कुफ्र की तरफ बढ़ेगा। यानी ये हो सकता है कि गुनाह करने पर आदमी इतना जरी हो जाए कि एक रोज वो कुफ्र में नऊज़ुबिल्लाह मुब्तला हो जाए। इंसान गुनाह करता है, गुनाह करता है, गुनाह में तरक्की करता है, फिर गुनाह पर जरी हो जाता है और जरी होकर के कभी नऊज़ु बिल्लाह कुफ्र में मुब्तला हो जाता है। इसलिए गोया इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने ईमान वालों को डराया और तंबीह की कि गुनाह से अपने आप को बचाओ, ये गुनाह इतनी खतरनाक चीज है कि इंसान उसमें आगे बढ़ता है तो एक वक्त नऊज़ु बिल्लाह वो आता है कि कुफ्र करने लगता है। इसीलिए गुनाह से अपने आप को हमेशा बचाने का एहतमाम करो ताकि कुफ्र से तुम अपने आप को बचा लो। छठी बात समझो, नफ्से मासी से इंसान कुफ्र से निकल नहीं जाता, लेकिन मासी के मुताल्लिक गलत एतिकाद से आदमी ईमान से निकल जाता है। नफ्से गुनाह से तो आदमी ईमान से नहीं निकलेगा, लेकिन मासी और गुनाह के लिए गलत अकीदा रखेगा तो उससे आदमी ईमान से निकल जाएगा। मसलन शराब पीने से आदमी काफिर नहीं बन जाता, गुनाह कबीरा है और गुनाह कबीरा के इर्तिकाब से आदमी काफिर नहीं बन जाता। लेकिन अगर शराब के लिए यूं अकीदा रखे کہ یہ تو حلال ہے تو اس کی وجہ سے نعوذ باللہ آدمی کافر بن جاتا ہے، شراب کی حلت کا قائل ہو جائے تو اس کی وجہ سے ایمان سے نکل جائے گا، کفر میں نعوذ باللہ داخل ہو جائے گا، تو نفس گناہ نفس معاصی یہ کفر میں لے جانے والے نہیں ہیں، لیکن اگر معاصی اور گناہ کے لیے غلط اعتقاد رکھے تو یہ چیز انسان کو نعوذ باللہ کافر بنا دیتی ہے، جیسے کہ ایک مسلمان دوسرے کو قتل کرے، ناحق قتل کرے اور حلال سمجھ کر قتل کرے کہ اس کو مار ڈالنے میں کیا ہے، مار ڈال ماں باپ دم سمجھ کے قتل کرے تو خطرہ یہ ہے کہ یہ آدمی ایمان سے نکل جائے گا، کافر بن جائے گا، اسی لیے قرآن نے ایسے آدمی کی سزا فجزاؤہ جہنم خالدا فیہا دائمی جہنم ذکر کی، اسی لیے کہ ممکن ہے کہ اس نے اپنے ایمان والے بھائی کو قتل کیا حلال سمجھ کر کے کہ اس کو مار ڈالنا حلال ہے، تو پھر گناہ کبیرہ قتل اس کے لیے غلط عقیدہ رکھا حلال ہونے کا، اس کی وجہ سے وہ آدمی نعوذ باللہ ایمان سے نکل جائے گا اور ایسے آدمی کو جہنم کی سزا دائمی اور قائمی ہوگی. باب المعاصی من امر الجاہلیت. اب جاہلیت کس کو کہتے ہیں اس کی تعریف سمجھو. نمبر ایک، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت تک کے زمانے کو جاہلیت کہا جاتا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا رفع الی السماء ہو گیا، عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھا لیا گیا، وہاں سے لے کر خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تک، یعنی ان کی بعثت باسعادت تک جو زمانہ ہے اس کو دور جاہلیت کہا جائے گا. نمبر دو، ہر انسان کے اعتبار سے جاہلیت الگ الگ ہے. جو انسان بھی بغیر ایمان کی زندگی گزارتا ہے وہ اس کے لیے جاہلیت کی زندگی کہی جائے گی، جب تک اس نے ایمان قبول نہیں کیا، ایمان میں داخل نہیں ہوا، وہاں تک کہ اس کی زندگی جاہلیت کی کہی جائے گی. نمبر تین، جو زمانہ علوم نبوت سے خالی ہو، نور نبوت سے محروم ہو، اس زمانے کو جاہلیت کا زمانہ کہا جائے گا. جو دور بھی نور نبوت سے علوم نبوت سے خالی ہو اس دور کو اور اس زمانے کو جاہلیت کا زمانہ کہا جائے گا. اور ایسا معلوم ہوتا ہے نصوص سے کہ جاہلیت یہ لوٹ لوٹ کر کے آتی ہے، اسی لیے قرآن میں کیا فرمایا، ولا تبرجن تبرج الجاہلیۃ الاولی. اب قرآن نے جس کو جاہلیت اولا کہہ دیا تو نتیجہ کیا کہ آئندہ بھی کوئی جہالت آنے والی ہے. توحید تو پچھلی جہالت کو جاہلیت اولا کہا گیا. جیسے آپ کوئی کتاب تصنیف کرو اور لکھو جلد اول, تو آپ کے معتقدین سمجھ جائیں گے کہ حضرت کے رشحات قلم سے آئندہ دوسری تیسری جلد بھی وجود میں آنے والی ہے. تو قرآن نے کہہ دیا جاہلیت الاولى, یہ علامت ہے اس بات کی کہ آئندہ جہالت ثانیہ جاہلیت ثالثہ کے ادوار بھی آنے والے ہیں. اسی لیے جہالت یہ نہیں کہ بس ایک مرتبہ آ گئی سو آ گئی, نہیں, یہ لوٹ لوٹ کے آنے والی چیز ہے. اس کے بعد ترجمۃ الباب کے ذرا نسخے سمجھنے کی ضرورت ہے. ہمارے سامنے جو نسخہ ہے وہ نسخہ کیسا ہے پہلے دھیان سے سمجھو. باب المعاصی من امر الجاہلیت ولا یکفر صاحبها بارتکابها الا بالشرک لقول النبی صلی اللہ علیہ وسلم انک امرؤ فیک جاہلیہ وقول اللہ تعالی ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَسَمَّاهُمُ الْمُؤْمِنِينَ. ہو ہو ہو, کتنا لمبا ترجمۃ الباب ہو گیا. یہ ہمارے نسخوں کا حال ہے. اب روایتیں دیکھو تو پہلی روایت جو آئی نا وہ حضرت احنف ابن قیس کی ہے, اور دوسری روایت جو آئی یہ سیدنا حضرت ابو ذر غفاری اور حضرت بلال حبشی کے درمیان میں ایک واقعہ ہوا تھا اس کے متعلق روایت. یہ دو روایتیں امام بخاری رحمت اللہ علیہ اس ترجمۃ الباب کے ذیل کے اندر لائے ہیں. اب اس میں ہم غور کریں تو حضرت احنف ابن قیس کی جو روایت ہے نا وہ روایت وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا والی آیت سے متعلق ہے. یعنی آیت نمبر دو اس کا تعلق ہے حدیث نمبر ایک سے. حالانکہ ترتیب کیسی ہونی چاہیے کہ آیت نمبر ایک جو ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ اس کے متعلق روایت پہلے آنی چاہیے, اور آیت نمبر دو جو ہے وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اس کے متعلق آیت دوسرے نمبر پر آنی چاہیے. تو جو اول آیت اس کے متعلق حدیث بھی اول, آیت نمبر دو تو اس کے متعلق حدیث بھی دو نمبر پر آئے. لیکن یہاں الٹا سلٹا ہوا کہ امام علی مقام نے ترجمۃ الباب میں ان اللہ لا یغفر والی جو آیت پہلے نمبر پر ذکر کی اس کے متعلق حدیث ہے دو نمبر کی, اور جو آیت دوسرے نمبر پر ذکر کی وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا اس کے متعلق حدیث لائے نمبر ون. دیکھ رہے ہو نا, تو ایک اشکال کی چیز ہوتی ہے کہ آیت نمبر ایک کی متعلق روایت دوسری ہے اور آیت نمبر دو کے متعلق روایت پہلے نمبر کی ہے. ایسا یہ الٹ سلٹ کیوں کیا؟ اب جواب سمجھو. بیان ترتیب میں دو طریقے اختیار کیے جاتے ہیں. کسی چیز کی ترتیب کے اندر دو طریقے اختیار کیے جاتے ہیں. اول معروف اور مشہور طریقہ یہی ہے کہ جو پہلے نمبر کی آیت اس کے لیے حدیث بھی پہلے نمبر کی ہو, دوسرے نمبر کی آیت اس کے لیے تفسیر کرنے والی حدیث بھی دوسرے نمبر پر ہو. ایک معروف اور مشہور طریقہ ترتیب کا کہ پہلے نمبر پر جو آیت لائے اس کی تفسیر کرنے کے لیے حدیث بھی پہلے نمبر پر لاؤ, دوسرے نمبر پر جو آیت لائے اس کی تفسیر کرنے کے لیے حدیث بھی دوسرے نمبر پر لاؤ. اس کو ذرا پلٹ کے یوں بھی کہہ سکتے ہیں, پہلے نمبر کے دعوے کے لیے دلیل بھی پہلے نمبر پر, دوسرے نمبر کے دعوے کے لیے دلیل بھی دوسرے نمبر پر. یہ ہے معروف طریقہ. تو یہاں امام نے دو دعوے کیے اور دونوں دعوے میں سے پہلے دعوے کے لیے دلیل پہلے نمبر پر ہونی چاہیے اور دوسرے دعوے کے لیے دلیل دوسرے نمبر پر ہونی چاہیے. یہ ہے معروف اور مشہور ترتیب اور طریقہ. لیکن اس کو ہٹ کر کے ایک دوسرا طریقہ بھی اپنایا جاتا ہے اور وہ طریقہ امام نے یہاں پر اختیار کیا ہے. کیا ہے دوسرا طریقہ؟ کہ پہلے نمبر پر جو آیت لائے اس کی تفسیر دوسرے نمبر پر ذکر کرو, اور دوسرے نمبر پر جو آیت لائے اس کی تفسیر پہلے نمبر پر ذکر کرو. یہ بھی ایک ترتیب ہے. کیا ترتیب؟ پہلے نمبر پر جو آیت لائے اس کی تفسیر کے لیے حدیث شریف لاؤ دوسرے نمبر پر, اور دوسرے نمبر کے اوپر جو آیت ذکر کی اس کی تفسیر کے لیے حدیث لاؤ پہلے نمبر کے اوپر. اور یہی ترتیب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پر اختیار کی ہے. ایسا کیوں کرتے ہیں کہ پہلی آیت کی تفسیر دوسرے نمبر پر اور دوسری آیت کی تفسیر پہلے نمبر پر؟ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ ایسا اس لیے کرتے ہیں کہ دوسرے نمبر کی جو آیت ہے اس کے قریب میں اس کی تفسیر ذکر کر دو. دوسرے نمبر کی آیت کی آیت کے بالکل قریب میں دوسرے نمبر کی آیت کی تفسیر ذکر کر دو تو دونوں ایک ساتھ ساتھ جوائنٹ ہو جائے. ذرا دھیان سے سمجھو. ان دیکھو کتاب میں ان اللہ لا یغفر, یہ اول نمبر کی آیت ہے. وہ ان طائفتانی, یہ دوسرے نمبر کی آیت ہے. تو اب قریب ہونے کا تقاضا کیا تھا؟ کہ دوسرے نمبر کی آیت کی تفسیر والی حدیث پہلے ذکر کر دو, یہ قریب کا تقاضا ہے. تو دوسری آیت کی تفسیر حضرت احنف کی روایت لائے تو دونوں پاس پاس میں ہو گئے, قریب قریب میں, مقام اور جگہ کے اعتبار سے. کہ دوسرے نمبر پر جو آیت ذکر کی اس کی تفسیر پہلے نمبر پر کر دو تاکہ دونوں قریب قریب ہو جائے. اور پہلے نمبر کی آیت اور اس کی تفسیر میں تو ایسے بھی فاصلہ ہو گیا ہے تو اس کی تفسیر ذرا دور دوسرے نمبر پر ذکر کر ڈالے. ایک آسان مثال سے یہ بات سمجھ میں آئے گی. सफ लग रही है कुंचे, कहा कि उस कोने से सब कुंचे में बैठना शुरू करो, सब बैठने लगे और ये कोने तक सब में सब लोग बैठ गए। अब देख वहां लगी हुई है। अब इंसाफ का तकाजा किया था कि जो पहले बैठे वो कुंचे में पहले खाना पहुंचा, लेकिन ये करीब वाले क्या कहे, भले हम देर से बैठे लेकिन देख के करीब है ना, हमारा हक के जार बनता है, पहले हमको खाना दे दो। वो तो ऐसे भी दूर बैठे हैं, इनको बाद में देना, हमें हक के शिफा लगता है, पड़ोस में हम बैठे हमको पहले खिला दो। इस तरीके से ये तरतीब होती है और ये तरतीब इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने यहाँ पर अपनाई है कि इन्नल्लाह वाली आयत पहले लाए लेकिन उसकी तफसीर वाली दलील आगे लाए दूर जाकर के, और वह इन ताइफतान वाली जो आयत है तो उसकी तफसीर पहले ले आए हजरत अहनफ की रिवायत, चूंकि दोनों जगह के एतबार से करीब है, इसलिए का जो दावा दूसरे नंबर पर हुआ उसकी दलील पहले तफसीर पहले कर डालो, बाद में पहली आयत की तफसीर करते रहे। ये हमारे मौजूदा नुस्खों के एतबार से हुआ और उसके अंदर ये जरा अटपटी बातें हैं, लेकिन बुखारी के मशहूर शारे हाफिज इब्न हजर अस्कलानी रहमतुल्लाह अलैह ने शराह के अंदर जो बुखारी का नुस्खा लिया है, वो नुस्खा अगर हम देखें और दूसरे मशहूर शारे अल्लामा बदरुद्दीन ऐनी रहमतुल्लाह अलैह के उम्दतुल कारी का नुस्खा ले गए तो ये दोनों नुस्खे देखते हैं तो तर्जमतुल बाप बिल्कुल अलग अंदाज का है, और वो जो अलग अंदाज का है फतहुल बारी और उम्दतुल कारी के नुस्खे में, वो नुस्खा ज्यादा सही मालूम होता है और वही नुस्खा ज्यादा आसान भी मालूम होता है। इन दोनों बुजुर्गों ने कैसा नुस्खा इख्तियार किया जो इनकी शुरुआत के अंदर है, वो ऐसा है कि तर्जमतुल बाब इन्होंने कायम किया और तर्जमतुल बाब कायम करके तर्जमतुल बाब यूं शुरू किया, अल मआसी मिन अम्रिल जाहिलिया वला युकफ्फरु साहिबुहा बिर्तिकाबिहा इल्ला बिश्शिर्की लिकौल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नका इमरुउन इमरुउन फीका जाहिलिया फकौलिल्लाहि तआला इन्नल्लाह ला यगफिरु अन युशरक बिह वयगफिरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा पर आकर के रोक दिया। ये दोनों नुस्खे में ऐसा है कि लिमई अशा पर आकर की इबारत रुक जाती है, फिर इन्होंने सीधा हद्दसना अब्दुर्रहमान इब्नुल मुबारक नकल किया यानी हजरत अहनफ इब्ने कैस रदी अल्लाहु ताला अन्हु की रिवायत नकल की। जब ये रिवायत नकल हो चुकी तो उसको नकल करने के बाद फिर उन्होंने दूसरा बाब कायम किया, बाबुल وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَقَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا ذَرَا سِي چُپ ہوئی پھر سے دھیان سے لے جاؤ کہ حافظ ابن حجر اور عمدت القاری کا نسخہ کیسے ہیں، باب المعاصی من امر الجاہلیت ولا يكفر صاحبها بارتكابها इल्ला बिश्शिर्क लिकौल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नक इमरुउन फीका जाहिलिया फकौलिल्लाहि तआला इन्नल्लाह ला यगफिरु अन युशरक बिह वयगफिरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा। यहाँ तर्जमतुल बाब रोक दिया और रोकने के बाद हदीस लाए हैं हद्दसना सुलेमान इब्ने हर्ब वाले, दूसरे नंबर वाली हदीस है इतना नकल करने के बाद, और फिर पूरी रिवायत है
جب یہ ہو گیا تو نیا باب قائم کیا، باب وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَسَمَّاهُمُ الْمُؤْمِنِينَ. اس کے بعد ہے وہ بھی قال حدثنا عبد الرحمن بن المبارک. یہ فتح الباری اور عمدۃ القاری کے نسخے میں یہ ترتیب ہے، سمجھ میں آئی یہ دوسری ترتیب؟ تو ان دونوں مشہور شارحین بخاری نے جو اپنی شرح میں نسخہ اختیار کیا ہے اس نسخے میں یہ ترتیب کہ انہوں نے دو باب نقل کیے ہیں، پہلا باب کے ساتھ باب المعاصی سے شروع کر کے آیت ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء پر مکمل کر ڈالا، پھر حدیث نقل کی حدثنا سلیمان ابن حرب کے کر کے پھر لفظ بابن ذکر کیا اور وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا والی آیت فَسَمَّاهُمُ الْمُؤْمِنِينَ اور اس کے بعد حدثنا عبد الرحمن ابن المبارک. یہ ترتیب جو ان دونوں کے نسخے میں ہے یہ بہت آسان ترتیب ہے، واضح ترتیب ہے، اور اس کے اندر پھر اول کی تفسیر میں دوسری روایت اور دوسری آیت کی تفسیر میں پہلی روایت، یہ اٹ پٹی چٹ پٹی باتیں رہتی نہیں، بالکل واضح اور آسان انداز ان کے نسخے کے اندر ہے، اسی لیے وہ نسخہ زیادہ صحیح ہو ایسا لگتا ہے. باقی شرح ہی کہتے ہیں کہ دونوں طرح کی ترتیب اپنی اپنی جگہ صحیح ہے، ہمارا جو اصلی اور یہ نسخہ ہے اس نسخے کے اندر کیا ہے، ہمیں ایک نئی ترتیب سیکھنے کو ملتی ہے کہ بھائی یہ بھی ایک ترتیب ہے کہ پہلے آیت ذکر کرو ایک، پھر دوسری آیت، پھر دوسری آیت کی تفسیر پہلے کرو اور پہلی آیت کی تفسیر بعد میں کرو، یہ ایک نیا انداز سیکھنے کو ملتا ہے، اسی لیے یہ بھی مناسب ترتیب ہے. اور یہ دونوں شارح نے جو ترتیب نقل کی یہ ترتیب آسان ہے، سہل ہے اور واضح ترتیب ہے، اور یہی دل لگتی ترتیب ہے. اس کے بعد دیکھیے ترجمۃ الباب کو، ولا یکفر صاحبها بارتکابها، جو آدمی معاصی کا ارتکاب کرے گا اس کو کافر نہیں قرار دیا جائے گا. یہ ہو گیا معتزلہ کا رد، خوارج کا رد، کہ جو آدمی گناہ کا ارتکاب کرے اس آدمی کو کافر نہیں قرار دیا جائے گا. الا بالشرک، مگر شرک کرنے کی وجہ سے، یعنی اگر کوئی آدمی شرک کا ارتکاب کرے تو شرک ایک ایسا گناہ ہے کہ اس کی وجہ سے اس کے مرتکب کو کافر سے تعبیر کیا جائے گا. تو گناہ کرنے کی وجہ سے کسی انسان کو کافر نہیں قرار دیا جائے گا، لیکن اگر شرک کا ارتکاب کرے گا تو شرک کے ارتکاب کرنے والے کو کافر قرار دیا جائے گا. کیا نتیجہ نکلا؟ ترجمۃ الباب میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے دو الگ الگ دعوے کیے. پہلا دعویٰ کیا ہو گیا المعاصی من امر الجاہلیہ، یہ پہلا دعویٰ ہو گیا کہ گناہ کرنا یہ جاہلیت کے کاموں میں سے ہے. دوسرا دعویٰ کیا ہو گیا ولا یکفر صاحبها بارتکابها الا بالشرک، یہ دوسرا دعویٰ کہ گناہ کرنے والے کو گناہ کے ارتکاب کی وجہ سے کافر نہیں قرار دیا جائے گا، مگر یہ کہ وہ شرک کا ارتکاب کرے تو اس کو کافر قرار دیا جائے گا. یہ دو الگ الگ دعوے اس ترجمۃ الباب میں امام علی مقام نے ہمارے سامنے بیان فرمائے. اس کے بعد اثر لائے. یہ اصل میں تو ایک واقعہ ہے, اس واقعے کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد عالی ہے. یہ ارشاد عالی جو ہے, انک امرء فی جاہلیت, یہاں پر امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اس کو مختصر بیان کیا, لیکن حدثنا سلیمان ابن حرب والی روایت نے اس کو پوری تفصیل کے ساتھ اس کو ذکر کیا ہے. انک امرء فی جاہلیت, یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمائی تھی, اور اس فرمان کا پس منظر یہ ہوا کہ حضرت ابو ذر غفاری رحمت رضی اللہ تعالیٰ عنہ قدیم الاسلام, پرانے مسلمان ہونے والوں میں سے ہیں اور بڑے کمالات کے مالک ہیں. ایک دن کسی معاملے میں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کچھ چکمک ہو گئی ان کی, تو اسی چکمک کے دوران حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان ذرا پھسل گئے اور یوں جملہ نکلا, ابے او کالی کے بیٹے. حضرت ابو ذر نے حضرت بلال کو کیا خطاب کیا؟ ارے او کالی کے بیٹے. جیسے ہمارے یہاں بھی جب دو آدمی کے درمیان میں نزاع جھگڑا بڑھتا ہے تو والد محترمہ سے آغاز ہوتا ہے, یہ کہے گا تیری ماں کی, وہ بھی کہے گا تیری ماں کی, اس طریقے سے. تو ایسا ہی کچھ ہو گیا کہ حضرت ابو ذر نے جو ہے بے قابو ہو کر کے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا کہا؟ اے کالی کے بیٹے. بس حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ جملہ پکڑ لیا اور سیدھے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شکایت کرنے کے لیے تشریف لے گئے کہ حضور, وہ ابو ذر تو مجھے کالی کا بیٹا کہتے ہیں. چونکہ حضرت بلال حبشہ کے رہنے والے تھے, ظاہری بات ہے کہ ان کی والدہ بھی سیاہ فام تھی, اسی لیے جو انہوں نے جملہ کہا وہ تھا تو حقیقی جملہ, لیکن انداز اختیار کیا طنز والا, اس لیے یہ جملہ غلط ہو گیا تھا. تھا جملہ صحیح, چونکہ وہ حبشہ کے رہنے والے تھے, والدہ بھی ان کی سیاہ فام تھی, لیکن اس کو محلے طنز میں استعمال کیا, اس لیے جو ہے یہ چیز ذرا نامناسب ہو گئی. تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا کہ حضرت ابو ذر غفاری نے حضرت بلال کو کالی کا بیٹا یا ابن السودا یہ جملہ کہا تھا, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر کو تنبیہ فرمائی, اور تنبیہ فرماتے ہوئے یہ جملہ فرمایا, انک امرء فی جاہلیہ, ابو ذر تو ایسا آدمی ہے کہ تیرے اندر ابھی جاہلیت کا اثر موجود ہے, یعنی اسلام لانے سے پہلے جیسی جاہلیت میں تم زندگی گزارتے تھے, اسلام لانے کے بعد ابھی جاہلیت والے اثرات تمہارے اندر پائے جاتے ہیں. اسلام لانے سے پہلے جو بری خصلتیں تھیں, بری عادتیں تھیں کہ کسی کو خود بھی بول دیا, کسی کو باپ کی طرف سے آر دلا دی, کسی کو ماں کے نام سے آر دلا دی, تو اس طرح جو تمہارے اندر ایمان لانے سے پہلے جاہلیت کے اندر جو برے اخلاق تھے, وہ برے اخلاق کا اثر تمہارے اندر ابو ذر پایا جاتا ہے. جب یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تو حضرت ابو ذر کیا کہنے لگے, حضور میں اتنا قدیم الاسلام ہوں اتنے زمانے سے ایمان لایا ہوں، کیا پھر بھی میرے اندر جاہلیت پائی جا رہی؟ اس نے فرمایا جی جی، تمہارے اندر جاہلیت کا اثر اب بھی پایا جا رہا ہے، اور جاہلیت والے اخلاق اور جاہلیت والی عادت تمہارے اندر ابھی بھی موجود ہے۔ اس کی آسان مثال لو کہ بھائی، ایک زمانہ تھا کہ ہم مدرسوں سے جڑے ہوئے نہیں تھے اور جو ہے آوارگی کی زندگی گزارتے تھے، تو اس زمانے کے اندر جو محلے کی اور اپنی بستی کی معروف اصطلاحات اور تعبیرات نوک زبان چڑھی ہوئی ہیں اور دماغ میں محفوظ ہیں، وہ مدرسے میں آنے کے بعد اور دس دس سال مدرسوں میں پڑھنے کے بعد بھی کبھی کبھی وہ پرانی یادیں تازہ ہو جاتی ہیں، اور اس دور کے جو معروف جملے دماغوں میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ کبھی زبان سے جاری ہو جاتے ہیں۔ تو جب وہ جملے زبان سے جاری ہو جاتے ہیں تو ہمارے قریب بیٹھنے والے کیا کہتے ہیں؟ حافظ صاحب، تم کو بھی ابھی وہی محلے کی پرانی عادت لگی ہے کیا؟ اب تک تمہاری عادت وہ نہیں سدھری؟ مدرسے میں جا کے دس سال ہو گئے تو ابھی بھی تم ایسی باتیں بولتے ہو جو محلے میں بولا کرتے تھے؟ بس یہ ہے۔ تو حضرت ابو ذر قدیم الاسلام، لیکن یہ جو جملہ نکل گیا کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کی والدہ کے نام سے آر دلایا، تو یہ آر دلانا وہ ایمان سے پہلے جو جاہلیت کا دور تھا، اس جاہلیت کے دور کی بری عادت کا وہ اثر تھا۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انک امرؤن فیک جاہلیہ، ابو ذر تم ایسے آدمی ہو کہ تمہارے اندر جاہلیت کی عادت اور اطوار پائے جا رہے ہیں۔ اب صحابہ کا معاملہ دیکھو، جب حضور نے یہ فرمایا نا تو حضرت ابو ذر نے حضرت بلال کو کیا کہا؟ بلال، میں نے تم کو ایک نامناسب جملہ کہہ دیا ہے، تم اپنے قدموں سے میرے گال کو روندو تو میری اصلاح ہو گئی، میں یوں سمجھوں گا، اور میں نے جو غلط جملہ بولا تھا اس پر میرے نفس کو میں تنبیہ کرنا چاہتا ہوں، اسی لیے بلال تم اپنے قدموں سے میرے گال کو روندو۔ تو حضرت بلال نے کہا، نہیں نہیں، ایسا تو نہیں کرنا۔ تو حضرت ابو ذر باقاعدہ زمین پر لیٹ گئے اور فرمایا کہ بلال، جب تک تم اپنے قدموں سے میرے گال کو روندو گے نہیں، میں نہیں اٹھوں گا زمین سے، ضد پر زمین پر سو گا۔ ایسے موقع پر یہی ہوتا ہے کہ کوئی چھوٹا آدمی بڑے آدمی کی دونوں کے درمیان کچھ ناگوار بات ہو جائے اور بڑے نے کچھ زیادتی کر دی، اب پھر بڑا یوں کہہ دے کہ چلو مجھ سے بدلہ لے گا، تو چھوٹا کیا کہتا ہے؟ نہیں نہیں حضرت والی، آپ سے کہیں بدلہ لینے کا ہو، میں بدلہ نہیں لوں گا، آپ کو معاف کرتا ہوں۔ تو حضرت بلال تو بہت چھوٹے تھے حضرت ابو ذر کے سامنے، تو حضرت ابو ذر نے جب کہا تو حضرت بلال نے انکار کیا، لیکن حضرت ابو ذر باقاعدہ زمین پر لیٹ گئے اور فرمایا کہ بلال، اپنے قدموں سے میرے گال کو روندو تبھی میں اٹھوں گا۔ بالآخر حضرت بلال کو مجبوراً وہ کام کرنا پڑا۔ دیکھیے صحابہ کرام کیسے اپنے نفس کی اصلاح کرتے تھے کہ زبان سے ایک غلط جملہ، نامناسب جملہ نکل گیا تو اس کی اصلاح کیسے کرائی؟ کہ حضرت بلال جن کے اوپر غلامی کا دھبا لگا ہوا تھا ان کے پاس اپنے گالوں کو انہوں نے روندوایا اور پھر وہ کھڑے ہوئے۔ یہ حضرات صحابہ کرام ہی کا ظرف تھا کہ وہ اس طریقے سے کر سکتے تھے۔ اب یہ جو روایت کا ٹکڑا لائے، انک امرؤن فیک جاہلیہ، تو بعض شرائع بخاری کی رائے یہ ہے کہ یہی ایک ٹکڑا ایسا تھا روایت کا کہ اس سے ترجمۃ الباب کے دونوں جزو ثابت ہو سکتے ہیں، الگ سے کوئی دلیل لانے کی ضرورت نہیں تھی، اسی جزو سے ترجمۃ الباب کے دونوں اجزاء ثابت ہو جاتے ہیں. کیسے ثابت ہوں گے دونوں اجزاء؟ دیکھو پہلا جزو ہے المعاصی من امر الجاہلیہ، ایک جز ایک دعویٰ، دوسرا جز اور دعویٰ کیا؟ ولا یکفر صاحبها بارتکابها الا بالشرک، گناہ کرنے والے پر کفر کا فتویٰ نہیں لگائیں گے مگر یہ کہ وہ شرک کا ارتکاب کرے. اب یہ دونوں بات اس حدیث کے ٹکڑے سے کیسے ثابت کریں گے؟ نمبر ایک، انک امرؤ فیک جاہلیہ، اس سے جاہلیت کے لفظ سے جزء اول ثابت ہو گیا کہ تم نے جو بلال کو آر دلائی، کسی مومن کو آر دلانا یہ جو ہے گناہ کا کام ہے، تو اس گناہ کی وجہ سے تمہارے اندر جاہلیت ثابت ہو گئی. گناہ کی وجہ سے تمہارے اندر جاہلیت ثابت ہو گئی، ہو گئی المعاصی من امر الجاہلیہ. تو آر دلانا ایک گناہ کا کام، اور اس پر حضور نے فرمایا فیک جاہلیہ، گویا گناہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے جاہلیت کے لفظ سے تعبیر فرمایا. اس طرح جو ہے ترجمۃ الباب کا جزء اول کہو یا اول دعویٰ کہو وہ ثابت ہوا. اب دوسرا جز کیسے ثابت ہوگا وہ بھی سمجھو. حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک گناہ کیا آر دلانے، لیکن اس گناہ کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو لفظ کافر سے خطاب نہیں فرمایا. گناہ ہو گیا آر دلانے کا کہ انہوں نے حضرت بلال کو آر دلائی، یہ گناہ صادر ہوا، لیکن اس گناہ کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اوپر کفر کا حکم نہیں لگایا، بلکہ کیا کہا کہ تم ہو تو مسلمان لیکن جاہلیت کے اثرات تمہارے اندر پائے جا رہے ہیں، تم ہو تو مسلمان لیکن تمہارے اندر جاہلیت کے اثرات پائے جا رہے ہیں. اس سے ترجمۃ الباب کا دوسرا جز ثابت ہو گیا کہ معاصی کی وجہ سے معاصی کے ارتکاب کرنے والے کو کافر نہیں قرار دیا جائے گا. حضرت ابو ذر سے گناہ صادر ہو گیا کہ انہوں نے حضرت بلال کو آر دلائی، لیکن اس کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کافر قرار نہیں دیا. دیکھو دونوں جز اتنی روایت سے ثابت ہو گئے، حالانکہ یہ حدیث کا ٹکڑا ہے. انک امرؤ فیک جاہلیہ، تو کا ترجمۃ الباب کو ثابت کرنے کے لیے تو اتنا ٹکڑا بھی کافی تھا، اس سے دونوں اجزاء ثابت ہو جاتے تھے. اس کے بعد ایک سوال سمجھا، سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ترجمۃ الباب میں یہ جملہ کہا الا بالشرک، کہ گناہ کرنے والے کو گناہ کے ارتکاب کی وجہ سے ہم کافر قرار نہیں دیں گے مگر شرک کی وجہ سے. دھیان میں رکھنا یہ بات. پھر آیت کیا لائے؟ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء, کہ اللہ شرک کے علاوہ تمام گناہ معاف کر سکتے ہیں. یہ دو چیز سامنے رکھو تو ایک سوال پیدا ہوتا ہے, کیا شرک اکیلا ایسا گناہ ہے کہ اس کی وجہ سے آدمی ایمان سے خارج ہو جاتا ہے؟ شرک کے علاوہ کوئی گناہ ہی نہیں ہے دنیا میں کہ جو ناقابل معافی ہو اور جس کی وجہ سے انسان ایمان سے خارج ہو جاتا ہو. دیکھو فطری سوال پیدا ہوتا ہے, دونوں جگہ صرف شرک کا تذکرہ ہوا تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا ایک شرک ہی ایسا بیچارہ گناہ ہے کہ جس شرک کی وجہ سے آدمی نعوذ باللہ دائرہ ایمان سے خارج ہو جاوے؟ شرک کے علاوہ کوئی گناہ ہی نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے انسان ایمان سے نکل جاتا ہو؟ یہ سوال پیدا ہوتا ہے. اور اسی سوال میں یہ شرک بھی ملا دو, کیا کفر ایسی چیز نہیں ہے کہ اس کی وجہ سے انسان ایمان سے نکل جاوے؟ تو یہاں آیت میں کیا آنا چاہیے؟ ان اللہ لا یغفر ان یشرک و ان یغفر بہ و یغفر ما دون ذلکما لمن یشاء. اس طرح آنا چاہیے کہ شرک اور کفر کی معافی نہیں ہوتی, باقی اس کے دونوں کے علاوہ باقی تمام گناہوں کی معافی ہو جاتی ہے. اور وہاں بھی امام بخاری کو کیا لکھنا چاہیے تھا؟ الا بالشرک والکفر, مگر شرک اور کفر یوں بڑھانا چاہیے تھا. سمجھ میں آیا اشکال؟ تو دونوں جگہ صرف شرک شرک ہے, تو اس سے یہ بات نکلتی ہے کہ کیا شرک ہی ایسا گناہ ہے کہ جس کی وجہ سے انسان ایمان سے خارج ہو جائے؟ کیا کفر کی وجہ سے انسان ایمان سے خارج نہیں ہوتا؟ پھر آیت میں کیوں اس کا تذکرہ نہیں کیا گیا؟ ہونا چاہیے تھا آیت میں اس کا تذکرہ. جواب نمبر ایک سمجھو, یہاں نص کے اندر آیت کے اندر شرک کو بیان کرنا مقصود ہے, اسلام سے خارج ہو جانے کی کفر کی دوسری صورتیں دوسرے نصوص سے منع کی گئی ہے. یعنی تمام چیزیں ایک ہی آیت میں بیان کر دی جاوے یہ کوئی ضروری تھوڑا ہی ہے. شرک کو اس آیت میں بیان کیا تو کفر کی صورتوں کو دوسری آیتوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا. جیسے کہ کوئی آدمی ایمان لانے کے بعد ختم نبوت کا انکار کر دے گے یا نفس نبوت کا انکار کر دے گے تو وہ بھی ایمان اسلام سے خارج ہو جائے گا, وہ دوسری آیتوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا. تو تمام چیزیں جن سے آدمی ایمان سے خارج ہو جاتا ہے وہ ایک ہی آیت میں بیان کر دی جائے, ایسا ضروری تھوڑا ہی ہے. ایک شرک کا مسئلہ اس آیت میں آیا تو کفر کی صورتوں کا بیان دوسری آیتوں کے اندر ہے, اسی لیے یہ کوئی اشکال کی چیز نہیں ہے. دوسرا جواب سمجھو, شرک اور کفر دونوں ایک دوسرے کے ساتھ جڑے جڑے ملے ملے رہتے ہیں, اسی لیے شرک بول کر کے کفر اور کفر بول کر کے شرک, یہ اطلاق ایک عام اطلاق ہے کہ عام طور پر یہی اطلاق شرک کفر کفر شرک دونوں گویا کہ ایک دوسرے کے لازم ملزوم ہیں. اسی لیے شرک کا تذکرہ ہوا تو ساتھ ساتھ میں کفر کا تذکرہ بھی ضمناً ہو ہی گیا, چونکہ وہ اس کے لیے لازم ملزوم چیز ہے. اس وجہ سے الگ سے کفر کا آیت کریمہ کے اندر تذکرہ نہیں کیا گیا. دوسری آیت لائے امام علی مقام وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا ایمان والوں کی دو جماعتوں میں جھگڑا ہوئے تو تم آپس میں صلح کراؤ. اب اس سے استدلال سمجھو کیسا زوردار امام نے استدلال کیا ہے کہ مومنوں کی دو جماعت میں آپس میں لڑائی جھگڑا ہوئے, دونوں گناہ کبیرہ کر رہے ہیں. کیوں آپس میں قتال کر رہے ہیں؟ گناہ کبیرہ کر رہے ہیں. گناہ کبیرہ کرنے کے باوجود قرآن نے ان کو مومنین سے تعبیر کیا. وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ, گناہ کبیرہ کا ارتکاب کرنے کے باوجود قرآن نے ان کو خطاب کس لفظ سے کیا؟ مؤمنین کے لفظ سے. مؤمنین پہلے اقتتلوا بعد میں. کیا نتیجہ نکلا؟ کہ آپسی قتال گناہ کبیرہ بن گیا, لیکن اس کی وجہ سے کوئی آدمی ایمان سے نکل نہیں جاتا, ایمان کے اندر باقی رہتا ہے. آپسی لڑائی آپسی جھگڑے بلا وجہ, اس سے آدمی گناہ کبیرہ کا مرتکب تو ہوتا ہے لیکن اس کی وجہ سے آدمی ایمان سے خارج نہیں ہوا کرتا. فسماہم المؤمنین, اللہ تعالیٰ نے ان کا نام مومنین ہی رکھا حالانکہ وہ آپس میں لڑ رہے ہیں, پھر بھی باری تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ کیسے ہیں؟ ایمان والے. یہ معتزلہ کا رد قرآن سے کیا امام بخاری نے کہ تم لوگ تو گناہ کی بنیاد پر اس کو ایمان سے خارج سمجھتے ہو, اور باری تعالیٰ تو ان کے گناہ کے باوجود ان کو مومن فرما رہے ہیں. معلوم ہوا کہ گناہ کبیرہ کے ارتکاب سے کوئی آدمی ایمان سے نکل جاتا نہیں ہے. اور ہمارے لیے بڑی نصیحت کیا ہو گئی؟ بھائی لڑائی جھگڑے تو آپس میں چلتے رہتے ہیں, لیکن لڑائی جھگڑے کی وجہ سے کسی پر کفر کے فتوے نہیں لگا دینے کے. مسلمان ایسا ہے کہ آپسی لڑائی میں جب جوش میں آ جاتا ہے نا تو دوسرے مسلمان کو ابھی او کافر دے ایسے جملے بھی بول دیتا ہے بے قابو ہو کر کے. بھائی تمہاری آپسی لڑائی ہو رہی ہے تو اس لڑائی میں حد سے آگے بڑھ کر اپنے مومن بھائی کو تم کافر کے لفظ سے خطاب کرو, کتنی گھٹیا اور بری بات ہے. یہاں دو مومن لڑ رہے ہیں پھر بھی اللہ ان کو مومنین فرما رہے ہیں, اور تم جو ہے اس کو کافر کے لفظ سے خطاب کرو, کتنا گندا اور بھونڈا طریقہ ہے. ایسے طریقے سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے, احتراز کرنا چاہیے. اب دونوں آیتوں سے ترجمۃ الباب ثابت ہو گیا. کیسے ثابت ہوا؟ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء, اس آیت سے پہلا جز ثابت ہوا کہ گناہ جاہلیت کے کام ہیں, کہ شرک کے علاوہ جتنے بھی گناہ ہے اس کو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں. تو کوئی آدمی کوئی بھی گناہ کا کام کرے گا تو جاہلیت میں مبتلا ہوگا, ایمان سے خارج نہیں ہو جائے گا. دوسرا جز کیسے ثابت ہوگا؟ کہ وہ ان طائفتان, دو مومن جماعتیں آپس میں لڑ رہی ہے پھر بھی اللہ ان کو مومنین کہہ رہے ہیں. ولا یکفر صاحبها بارتکابها, تو گناہ کا ارتکاب کیا دونوں جماعت نے آپس میں لڑ کر کے, لیکن اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو مومنانہ ٹائٹل سے نوازا. معلوم ہوا کہ اس سے آدمی ایمان سے خارج ہو جاتا نہیں ہے, ایمان میں باقی رہتا ہے. اس طرح دو آیتوں کے ذریعے سے امام علی مقام نے ترجمۃ الباب کی دلیل ذکر فرمائی. جی
قال
تو برابر دے گا. کیا لفظ ہے؟ سند ذرا دیکھیے. سند میں ایک بزرگ ہے حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، جلیل القدر تابعی ہے. ان کے بارے میں ایک عجیب بات شراح نے یہ لکھی ہے کہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ ان کی ماں کا نام خیارہ تھا، خا یا را بولتا خیارہ. یہ ام المؤمنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی باندی تھی، حضرت حسن بصری کی والدہ. آزاد کر دیا تھا ام المؤمنین حضرت ام سلمہ نے خیرہ کو. یہ خیرہ حضرت ام سلمہ کی خدمت کیا کرتی تھی، حضرت حسن کی ولادت کے بعد بھی. کبھی کبھی ایسا بھی ہوا کہ حضرت ام سلمہ کے کام کی نسبت سے یہ خیرہ گھر سے باہر جاتی کچھ کام کے لیے، تو اپنے چھوٹے بچے حسن کو ام المؤمنین حضرت ام سلمہ کے پاس چھوڑ کے چلی جاتی. ذرا اس بچے کو دیکھو، یہ گھر کا کام ہے، میں نمٹا کر کے آ جاؤں. اب ماں چلی گئی، کام نمٹانے میں دیر ہوتی، بچہ ہے رضاعت کی عمر میں، پھر روتا تھا. تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کبھی کبھی ان کو دودھ بھی پلایا ہے، حضرت حسن بصری کو دودھ پلایا ہے. اسی لیے حضرت ام سلمہ کے رضائی بیٹے ہوئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی بیٹے ہوئے حضرت حسن بصری رضی اللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ. اور اسماء رجال کے ائمہ لکھتے ہیں کہ حضرت حسن بصری کے کلام کے اندر جو تاثیر ہے، وہ تاثیر حضرت ام سلمہ کی رضاعت کی برکت ہے. کہ ام المؤمنین کا دودھ جو ان کو کبھی کبھی پینا نصیب ہوا، تو اس کی یہ تاثیر ہوئی کہ حضرت حسن بصری رضی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے کلام کے اندر جو عجیب عجیب باتیں ہم کو سننے اور پڑھنے کو ملتی ہے، یہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے رضاعت کی تاثیر ہے، اس کی برکت ہے. اور یہ خصوصیت تمام تابعین میں کسی کو حاصل نہیں ہے جو حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو حاصل ہے. یہ ام المؤمنین حضرت ام سلمہ کے رضائی بیٹے ہوتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی صاحب بیٹے ہوتے ہیں. دوسری ایک بات سمجھو سند کے بارے میں خاص. ایک راوی ہے جو امام بخاری کے استاد الاستاد ہے، دیکھیے، حماد ابن زید. اچھی طرح ذہن میں رکھنا کہ حدیث کی اسانید میں حماد نام کے دو راوی آتے ہیں اور دونوں مشہور راوی ہیں اور دونوں کو حمادان کہا جاتا ہے. حمادان کا لفظ دونوں کو دیا جاتا ہے. ایک حماد تو یہ دونوں میں فرق کیسے کرنا وہ اچھی طرح سمجھ میں ذہن میں رکھو. یہ جو یہاں امام بخاری کے استاد الاستاد ہے اس سند میں, ان کا نام کیا ہے؟ حماد ابن زید ابن درہم, حماد ابن زید ابن درہم. اب دوسرے حماد کا نام سنو, حماد ابن سلیمہ ابن دینار, حماد ابن سلیمہ ابن دینار. اس طریقے سے تو ایک کے دادا کا نام درہم اور دوسرے کے دادا کا نام دینار ہے. یہ دونوں کے تعارف کے لیے ذہن کے اندر رکھنا ہے. باقی عجیب ہے کہ دونوں کا زمانہ بھی ایک, دونوں کے اساتذہ بھی ایک, دونوں کے تلامذہ بھی ایک, اور دونوں کے وطن بھی ایک. دونوں کوفی ہے, کوئی بھی صوفی نہیں ہے. تو دونوں کا وطن بھی ایک ہے, حماد ابن زید ابن درہم, حماد ابن سلیمہ ابن دینار. تو دونوں ہم زمانہ, دونوں کے اساتذہ بھی ایک, دونوں کے تلامذہ بھی ایک, اور دونوں کے دونوں کوفہ کے رہنے والے ہیں. ایک کے دادا درہم, دوسرے کے دادا دینار. اس میں لطیفہ بھی جو ہے ائمہ اسماء رجال بیان کرتے ہیں. کیا لطیفہ ذکر کرتے ہیں کہ جب دونوں راویوں میں افضل اور ثقہ راوی کون ہے, یہ اگر ذکر کرنا ہو تو کیا کہتے ہیں اس حماد کے بارے میں, حماد ابن سلیمہ کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ فضلی حماد علی حماد, فضلی حماد علی حماد, ففضلی دینار علی درہم, ففضلی دینار علی درہم. یعنی حماد ابن سلیمہ ابن دینار ان کی فضیلت حماد ابن زید ابن درہم پر ایسی ہے جیسے دینار کی فضیلت درہم کے ہوگا. دینار سونے کی کرنسی ہے اور درہم چاندی کی کرنسی ہے. اسی لیے یوں لطیفہ بیان کرتے ہیں کہ وہ جو دوسرے والے حماد ہیں, حماد ابن سلیمہ ابن دینار, ان کے لیے کہتے ہیں فضل حماد علی حماد, کہ پہلے والے حماد یعنی حماد ابن سلیمہ ابن دینار ان کی فضیلت دوسرے حماد پر یعنی حماد ابن زید ابن درہم پر ایسی ہے جیسے کہ دینار کی فضیلت درہم کے اوپر. اس طرح جو ہے لوگ لطیفہ بھی بیان فرماتے ہیں. اب ایک تیسرے راوی دیکھو, حضرت احنف ابن قیس. یہ رویتن صحابی ہے, روایتن تابعی ہے. ہم احنف ابن قیس رویتن صحابی ہے, روایتن تابعی ہے. اور بعض کی رائے یہ ہیں کہ ان کا لکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ تو انہوں نے پایا لیکن لکھا ان کا ثابت نہیں ہے. یا احنف ابن قیس بڑے حلیم. ان کا ایک عجیب و غریب واقعہ جو ان کو کسی نے سنایا, احنف ابن قیس کو, وہ بڑا سننے کے قابل واقعہ ہے. احنف ابن قیس کو کسی نے واقعہ سنایا کہ احنف ابن قیس کے لیے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی تھی. کہ کیسے حضور نے ان کے لیے دعا فرمائی, جبکہ بعض حضرات تو کہتے کہ ان کی لکھا بھی ثابت نہیں ہے. تو دعا کا واقعہ ان کا بڑا عجیب ہے.
احنف ابن قیس کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں کعبۃ اللہ کا طواف کر رہا تھا تو بنو لیس کا ایک آدمی میرے پاس آیا، یہ طواف کر رہے ہیں، ان کو دیکھ لیا احنف ابن قیس کو، تو بنو لیس کا ایک آدمی آیا اور آ کر مجھے کہنے لگا، اے احنف تم کو ایک خوشخبری سناؤں؟ تو کہا خوشخبری تو ضرور سنائیے، کون انکار کرتا ہے خوشخبری سننے سے؟ تو کہا کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارے قبیلے کی طرف مجھے دین کا داعی بنا کر بھیجا تھا، یہ بنو لیس کا آدمی کہتا ہے، احنف تم بہت چھوٹے تھے، تمہارا قبیلہ بے ایمان تھا، تمہارے قبیلے کی طرف حضور نے مجھے ایمان کی دعوت لے کے بھیجا تھا، میں آیا تمہارے پورے قبیلے کو اسلام کی دعوت دی، کسی نے اسلام کی دعوت قبول نہیں کی، تمہارے قبیلے میں سب نے میری دعوت ٹھکرا دی، تم بچے تھے، میں تمہارے پاس بھی آیا کہ چلو کوئی بڑا نہیں مانتا تو بچے کو ہی میں ایمان کی بات سنا، تو کہا جب میں نے تم کو آ کر کے ایمان کی بات سنائی تو تم نے بچپن کے اندر مجھے یوں کہا تھا، تم صحیح کہہ رہے ہو، تم جو اللہ کے نبی کی بات ہمارے قبیلے کے پاس لے کر آئے ہو بالکل صحیح بات کہہ رہے ہو، تمہاری بات دھیان سے سننی چاہیے، تمہاری بات بالکل صحیح ہے، تو کہا پورے قبیلے میں کسی نے میری بات نہیں مانی حالانکہ میں ایمان کی دعوت لے کے آیا، صرف تم نے اتنے جملے کہے تھے مجھے، کہا میں تو لوٹ کے آ گیا اور آ کر کے میں نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پورے سفر کی کارگزاری سنا دی کہ حضور کوئی بھی آدمی ایمان نہیں لایا، بس ایک بچہ تھا احنف نام کا، اس کو جب میں نے ایمان،
میں نے آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کارگزاری سنائی کہ حضور اس قبیلے کے لوگوں نے میری دعوت قبول نہیں کی، بس ایک بچہ مجھے ملا جس نے اچھے جملے کہے تھے، تو اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارے لیے غائبانہ دعا فرمائی تھی، اللہم اغفر للاحنف، پہلا احنف کی مغفرت فرما دیجئے، یہ دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارے لیے فرمائی تھی۔ بس آپ کی دعا مبارک رنگ لائی اور حضرت احنف کو ایمان کی دولت نصیب ہوئی اور صحابہ کے اندر ان کا شمار کیا جاتا ہے. حضرت احنف ابن قیس کہتے ہیں کہ وہ قبیلے بنو لیس کے آدمی نے طواف کے دوران جب سے مجھے یہ بات سنائی مجھے اس سے زیادہ کسی بات پر کبھی خوشی نہیں ہوئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے لیے نام سے غائبانہ دعا فرمائی تھی. اس واقعے سے مجھے بے انتہا خوشی ہوئی جو بنو لیس کے صحابی نے آ کر کے مجھے یہ دعا سنائی. حضرت احنف ابن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان صحابہ میں سے ہیں کہ جنہوں نے مشاجرات کے دور میں, مشاجرات یعنی خلافت راشدہ کے بعد اور خلافت راشدہ کے آخری دور میں جو کچھ صحابہ میں اونچ نیچ ہوئی, آپسی اختلافات ہوئے, اس کے اندر اپنے آپ کو الگ تھلگ رکھا, کسی فریق کا ساتھ انہوں نے نہیں دیا, الگ تھلگ رہ کر کے ذکر کیا, الگ الگ زندگی انہوں نے گزاری, کسی کے ساتھ رہنا انہوں نے پسند نہیں کیا. تو مشاجرات کے دور کے اندر انہوں نے الگ تھلگ زندگی گزاری, کسی جماعت کا انہوں نے ساتھ نہیں دیا. یہ ہیں حضرت احنف ابن قیس رضی اللہ تعالی عنہ. ایک اور شخصیت کا تذکرہ ہے اس روایت میں, ابو بکر تا, یہ معروف صدیق اکبر نہیں ہے یاد رکھنا, یہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ ہے. ان کا نام نفع ابن حارث ابن قلدہ ہے, نفع ابن حارث ابن قلدہ. ان کی 14 روایتیں امام نے الجامع الصحیح میں نقل کی ہے. یہ حضرت ابو بکرہ جن کا نام نفع ابن حارث ابن قلدہ ہے, 14 روایتیں. ان کو ابو بکرہ کیوں کہتے وہ سمجھو, چرخے کو کہتے چرخا, وہ گول 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 جو چلتا ہے وہ. دراصل بات یہ ہوئی تھی کہ غزوہ طائف کے موقع کے اوپر, یعنی رمضان سن 8 ہجری میں فتح مکہ ہوا, شوال کے مہینے میں ہنین اور پھر طائف ہوا, تو جب طائف کا محاصرہ کیا گیا تھا تو اس موقع کے اوپر یہ قبیلے بنو ثقیف کے اندر تھے, اور بنو ثقیف طائف کا قبیلہ ہے. اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے ان کو بنو ثقیف والوں میں ایمان کی دولت سے مالا مال فرمایا. بنو ثقیف کی آزاد کردہ غلام تھے حضرت ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اسی لیے ان کو ثقفی کہا جاتا ہے. تو ثقفی ان کی خاندانی نسبت نہیں ہے, نسبت ولا ہے, کہ بنو ثقیف نے ان کو آزاد کیا تھا اسی لیے ان کو ثقیف ثقفی کہا جاتا ہے, ورنہ یہ تو دوسرے قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں. سب سے پہلے اللہ نے ان کو ایمان کی دولت سے نوازا اور طائف والوں کے قلعے سے نکل کر کے بھاگے اور آ کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی انہوں نے سب سے پہلے ملاقات کی. تو اب قلعے سے نکل کر کے باہر آنا تھا تو کیسے آتے, تو وہاں جو بکرا تھا یعنی چرخا تھا لکڑی کا بنا ہوا قلعے کے پاس, تو اس کو لٹک کر کے یہ نیچے اترے تھے, اس پر سے ان کی کنیت ابو بکرا بن گئی. تو صحابہ کرام کے یہاں کنیت کے معاملے میں جہاں اولاد کی طرف نسبت کی رعایت ہوتی تھی اور اس طرح کا کوئی اہم کارنامہ اور یادگار واقعہ ہو اس کی طرف بھی نسبت ہوتی تھی, تو طائف کے محاصرے کے وقت پر بکرا یعنی چرخے کو لٹک کر کے یہ نکل کے باہر آئے تھے, لکڑی پر لٹک کر کے قلعے کی دیوار سے,
اس لیے ان کا نام ابو بکرہ ان کی کنیت مشہور ہو گئی. تو حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں وہ حضرت احنف ابن قیس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت نقل کرتے ہیں قال ذهبت لانصر هذا الرجل. جان سے یاد رکھنا ذهبت کے فاعل کون بنیں گے؟ حضرت احنف ابن قیس یہ ذهبت کے فاعل بنیں گے واحد متکلم کی مراد. کہ میں چلا, کون کہہ رہا ہے میں چلا؟ حضرت احنف ابن قیس رضی اللہ تعالی عنہ. میں چلا تاکہ اس آدمی کی مدد کروں. یہ جنگ جمل کا واقعہ ہے یاد رکھنا, جو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں پیش آیا. ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا چونکہ اونٹ پر بیٹھ کر تشریف لائی تھی اسی لیے اس جنگ کا نام ہی جنگ جمل ہو گیا. تو یہ جنگ جمل کا واقعہ ہے یاد رکھنا. تو حضرت ابو احنف ابن قیس کہتے ہیں کہ میں چلا لانصر هذا الرجل تاکہ اس شخص کی مدد کروں, یعنی حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کی مدد کروں. بعض روایت میں صراحتن آیا ہے کہ ابن عم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی علی کی میں مدد کروں اس لیے میں نکلا. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ حضرت احنف ابن قیس. جنگ جمل کے موقع کے اوپر میں روانہ ہوا کہ حضرت علی کے لشکر میں شامل ہو جاؤں اور حضرت علی کی میں مدد کروں. جیسے میں چلا فلک یعنی ابو بکر تھا تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ سے میری ملاقات ہو گئی.